پروگرام نور الہی کی جانب سے آپ کی خدمت میں آداب عرض کرتی ہوں۔ میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ خداوند میں ضرور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین، ویسے تو ہم ہر ایک شعبے میں کچھ نہ کچھ معلومات رکھتے ہی ہیں، لیکن جب کوئی شخص کسی چیز کو خاص طور سے متعارف کراتا ہے تو اس کی حقیقت اور جمال میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اب ہم جب کلام کا مطالعہ شروع کرنے جا رہے ہیں تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کے تعارف پر غور کریں۔ تو لیجئے، آپ کی خدمت میں پیش ہے کلام سے متعلق یہ تعارفی پیغام، لیکن اس نغمے کے بعد۔
یشو کے لہو میں، اس کے پاک لہو میں، یشو کے لہو میں، اس کے پاک لہو میں قوت پاتے جائیں گے، برکت پاتے جائیں گے، قوت پاتے جائیں گے، برکت پاتے جائیں گے، یشو کے لہو میں، اس کے پاک لہو میں، یشو کے لہو میں، اس کے پاک لہو میں۔ چاہت کا یشو، چشمہ راحت کا یشو، تارا منزل کا سب کو پاس بلاتا ہے یشو، چشمہ چاہت کا یشو، چشمہ راحت کا یشو، تارا منزل کا سب کو پاس بلاتا ہے، یشو کے لہو میں، اس کے پاک لہو میں، یشو کے لہو میں، اس کے پاک لہو میں۔ میرا دل ایک مندر ہے، یشو دل کے اندر ہے، یشو ایک سمندر ہے، ہر دم بہتا رہتا ہے۔ میرا دل ایک مندر ہے، یشو دل کے اندر ہے، یشو ایک سمندر ہے، ہر دم بہتا رہتا ہے، یشو کے لہو میں، اس کے پاک لہو میں، یشو کے لہو میں، اس کے پاک لہو شبنم گرتی ہے، وہ دلوں کو بھرتی ہے، ہم کو تازہ کرتی ہے، خوشبو سی بکھرتی ہے۔ روح کی شبنم گرتی ہے، وہ دلوں کو بھرتی ہے، ہم کو تازہ کرتی ہے، خوشبو سی بکھرتی ہے، یشو کے لہو میں، اس کے پاک لہو میں، یشو کے لہو میں، اس کے پاک لہو میں قوت پاتے جائیں گے، برکت پاتے جائیں گے، قوت پاتے جائیں گے، برکت پاتے جائیں گے، یشو کے لہو میں، اس کے پاک لہو میں، یشو کے لہو میں، اس کے پاک لہو میں، یشو کے لہو میں، اس کے پاک لہو میں۔
ایک ضروری اطلاع سنیے، اگر آپ کے دل میں خدا کے کلام کو سننے سے اس کو پڑھنے کا شوق پیدا ہوا ہے تو آپ کی فرمائش پر ہم آپ کو بطور تحفہ ایک بائبل مقدس بھیج سکتے ہیں۔ بشرطے کہ آپ ایک خط کے ذریعے اس کی فرمائش کریں اور اپنا نام اور پتہ صاف صاف لکھ کر بھیجیں۔
اس مجلس میں سب سے پہلے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اور آپ کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیے۔ خدا کا شکر ہو کہ ایک بار پھر اس نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اس کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہو سکوں۔ میں آپ کی دعا سے بالکل ٹھیک ہوں اور یہی نیک تمنا آپ کے لیے بھی رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ دنیا غموں کا گھر ہے، کیونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ غموں سے بالکل بری ہوتا ہے، لیکن آگے چل کر وہ آہستہ آہستہ غموں کی زنجیروں میں جکڑ جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا کو شاید غموں کا گھر کہا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ یہی بات مجھ سے پوچھیں تو اس معاملے میں میرا نظریہ کچھ اور ہے۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ غم کسی انسان کو زبردستی نہیں گھیر لیتے، بلکہ انسان خود اپنے لیے ایسی سبیل تیار کرتا ہے کہ جس پر چل کر اسے غموں کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر، جیسے نشے بازی ہے، شروع میں تو انسان کو اس کی برائیوں کا اندازہ نہیں ہو پاتا، لیکن آگے چل کر یہ نشے کی عادت اس کے لیے غم کا باعث بن جاتی ہے۔ انسان جو کچھ کماتا ہے وہ سب نشے بازی میں اڑا دیتا ہے، بچے بھوکے مرنے لگتے ہیں اور گھر میں بربادی کا ایک کوہرام کھڑا ہو جاتا ہے۔ انسان کے لیے گھر کی بربادی سے بڑا غم اور کیا ہو سکتا ہے؟ نہ جانے کتنے گھر اس نشے خوری کی عادت سے ٹوٹ چکے ہیں۔ مفہوم یہ کہ غم انسان کو خود نہیں پکڑتا، بلکہ انسان خود اسے گلے لگاتا ہے۔ اب پیسے کو ہی لے لیجئے، مانا کہ انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیسے کا ایک اہم کردار ہے، لیکن اس کا لالچ اتنا ہی نقصان دہ بھی ہے۔ سنیے کہ تیموتھیس کے پہلے خط کے چھٹے باب کی آٹھویں آیت سے آگے کیا لکھا ہوا ہے۔ بس اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کو ہے تو اسی پر قناعت کریں، لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سی بےہودہ اور نقصان پہنچ جانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہیں۔ کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا۔ مگر اے مرد خدا، تو ان باتوں سے بھاگ اور راست بازی، دینداری، ایمان، محبت، صبر اور حلم کا طالب ہو۔ میرے بھائی، اس عبارت کا لب لباب یہ نکلتا ہے کہ اگر ہمیں غموں سے بچنا ہے تو ہمیں گناہ سے دور رہنا ہے، اور گناہ پر ہم تبھی فتح پا سکتے ہیں جب ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں بسنے دیں۔ کیونکہ خدا کا کلام ہمیں راہ ہلاکت پر نہیں بلکہ راہ صداقت پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو پھر آئیے، کیوں نہ ایک بار پھر ہم اس راستے پر ہموار ہو جائیں اور سنیں کہ خداوند تعالیٰ آج اپنے کلام کی معرفت اور کیا کچھ ہم سے کہنا چاہتا ہے۔ یقیناً یہ فلپیوں کا خط ہمارے لیے باعث برکت ہے، لیکن ہم اور دیکھیں گے کہ آگے کیا برکتیں ہمیں ملنے جا رہی ہیں۔ لیکن پہلے ہم ایک چھوٹی سی دعا مانگیں۔ ہم دعا کریں۔ ہمارے پاک پروردگار رب العالمین، ہم تیرے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ تو نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم تیرے قدموں پر بیٹھ کر تیرے پاک اور پرفضل کلام کو سن سکیں۔ آج بھی جب ہم تیرا کلام سنتے ہیں، واقعی ہمارے لیے باعث برکت ثابت ہو اور اسے ہمیں روحانی تقویت ملے۔ تیرے کلام کے ایک ایک لفظ کو اور اس کے مفہوم کو ہم اچھی طرح سمجھ پائیں۔ یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ سامعین، آج ہم فلپیوں کے خط کے دوسرے باب میں داخل ہو رہے ہیں۔ پہلے باب میں ہم نے مسیحی زندگی کے فلسفے کے بارے میں مطالعہ کیا تھا۔ مسیح فلسفے کو ان چند لفظوں میں جناب پولس نے ادا کیا، اور وہ چند الفاظ ہیں: زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع۔ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع۔ آج کے مطالعے میں ہم ان نمونوں کا ذکر کریں گے جو مسیحی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ میرے بھائی، آج کے اس باب کا موضوع ہوگا مسیحی مزاج، مسیحی زندگی کا نمونہ۔ جی ہاں، غور سے سنیں، مسیحی مزاج، مسیحی زندگی کا نمونہ۔ اسے انگریزی میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں، دا پیٹرن فار کرسچن نیچر۔ اس سے قبل کہ آج کے مطالعے کا آغاز کیا جائے، میں اس باب کی پہلی آیت سے لے کر گیارہویں آیت تک کی عبارت آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ غور فرمائیے، یہاں پر اس طرح لکھا ہوا ہے، میں پھر کہوں گا، اگر آپ کے پاس بائبل شریف موجود ہے تو آپ اسے کھول لیجئے اور وہاں پر میرے ساتھ اس عبارت کو دیکھیے۔ پس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمعی اور روح کی شراکت اور رحم دلی و درد مندی ہے، تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ ایک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو، تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں، بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلی ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا ٹکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ میرے بھائی، یہ عبارت یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ آپ نے اس عبارت کو سنا، اب میں ایک بار پھر پہلی آیت کو آپ کی خدمت میں لاتا ہوں۔ پس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمعی اور روح کی شراکت اور رحم دلی و درد مندی ہے۔ سمعین، اس آیت میں پس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ انگریزی زبان میں اف ہوتا ہے، اف۔ جناب پولس رسول نے اس لفظ کا استعمال بارہا کیا ہے۔ اس لفظ کے استعمال سے ان کا مقصد کوئی شرط عائد کرنا یا لگانا نہیں، بلکہ یہ مباحثہ اور آرگومنٹ کی صورت میں استعمال ہوا ہے۔ جناب پولس منطقی سوچ کے انسان تھے۔ جی ہاں، منطقی سوچ کے انسان تھے۔ انگریزی میں آپ کہہ سکتے ہیں ہی واز اے لاجیکل تھنکر۔ میرے بھائی، اگر آپ انہیں منطقی سوچ کا انسان نہیں سمجھتے تو آپ ان کا مطالعہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرکیف، آگے چلتے ہیں اور دوسری آیت پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ ایک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو۔ تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ ایک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو۔ میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ، حالانکہ جناب پولس قید میں ہیں، وہ خداوند میں مگن ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ اور زیادہ مگن اور مسرور ہوں گے اگر انہیں یہ معلوم ہو کہ خداوند کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہ خوشخبری کا کلام فلپی کے مومنوں کی زندگی میں اپنا کام کر رہا ہے۔ سامعین، اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ فلپی کے مومنوں میں کچھ تفرقہ تھا۔ اس سے کلیسیا کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس لیے جناب پولس انہیں اپنے خط میں ایک ہونے کی صلاح دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی بہن، جب پولس رسول کا یہ مقصد نہیں ہے کہ مومن ایک دوسرے کی نقل کریں اور اس طرح وہ ایک دوسرے کی کاربن کاپی بن جائیں، ہر ایک کلیسیا جسے ہم عبادت خانہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہاں دو جماعتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک جماعت پاسبان یا رہنما کی طرفداری کرتی ہے تو دوسری جماعت پاسبان کی مخالفت کرتی ہے۔ جو جماعتیں ایسا کرتی ہیں وہ اپنے رہنماؤں کی کاربن کاپی ہوتی ہیں۔ ایک دل رہنے سے یہاں پر یہ مراد ہے کہ ہمارا مزاج بالکل ویسا ہی ہو، جی ہاں ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا سیدنا مسیح کا ہے۔ یہاں بات چیت اور انداز بیان مختلف ہو سکتا ہے، نعمتیں ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہیں، خدمت کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ اصولوں میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت میں اپنے اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کی نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر ہم میں مسیحی مزاج ہے تو ہم ایمان کے اہم آئین پر اور شریعت پر اتفاق کریں گے۔ بہرکیف تھوڑا اور آگے بڑھیں اور دوسری اور تیسری آیت کو سنیں۔ لکھا ہوا ہے، تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ جناب پولس اس بات کو پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ کلیسیا میں ایسے ہیں جو حسد اور جھگڑے کی وجہ سے خوشخبری کی منادی کرتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر کہتے ہیں، تفرقے اور جھگڑے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو۔ میں کہنا چاہوں گا کہ کلیسیا کی 90% بلکہ ساری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ پریشانیاں حسد اور جھگڑے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ جی ہاں، حسد اور جھگڑے کی وجہ سے ہی یہ پریشانیاں کلیسیاؤں میں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر حسد اور جھگڑے کو دور کر دیا جائے تو ساری باتوں کا حل وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ سامعین، اگر آپ کلیسیا میں حسد اور جھگڑے کی وجہ سے کچھ کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ صلاح دوں گا کہ آپ کچھ نہ کریں۔ یہ بات ان پر بھی عائد ہوتی ہے جو نام کمانے یا اپنی پہچان بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایک نامی گرامی مبشر کہتے ہیں کہ وہ بیداری کی میٹنگز میں حصہ نہیں لیتے، کیونکہ وہ یہ سنتے سنتے تھک جاتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے وہ کیا، ان کا شکریہ ادا کرتے کرتے سنتے سنتے وہ بہت زیادہ اوب جاتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ بات کسی حد تک صحیح ہے۔ آج کی کلیسیاؤں میں جو کام ہو رہے ہیں وہ صادق دلی کے ساتھ بہت کم ہو رہے ہیں۔ میں کئی ایسی کلیسیاؤں کی بابت جانتا ہوں، ان کا حوالہ بھی دے سکتا ہوں۔ جب تعمیر کا کام ہوتا ہے کسی کلیسیا میں، جس کو کنسٹرکشن ورک کہتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے، کوئی نیا پاسبان آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے اس چیز کی یہاں ضرورت ہے، لیکن دراصل ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا ہے کہ پہلے کے جو پاسبان آئے انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور وہ یہ دکھانا چاہتا ہے اپنے حسد کی وجہ سے کہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، اور اس لیے وہ کنسٹرکشن ورک یعنی تعمیری کام کرتا ہے۔ میرے بھائی، یہ ایک مثال ہے۔ آج کلیسیاؤں میں نام کمانے کے لیے زیادہ تر کام کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر چرچ کے اندر یا کلیسیا کے اندر کوئی کام کیا جاتا ہے، یا کوئی چیز تحفے میں گفٹ دی جاتی ہے تو اس پر ایک سلپ لگا دی جاتی ہے، نیم پلیٹ لگا دی جاتی ہے، کیونکہ یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ فلاں اس کام کو نہیں کر سکا، میں نے اس کام کو کر دکھایا، اس کے پیچھے بھی حسد اور بڑائی ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائی بہن، جناب پولس اس چیز سے اوب چکے تھے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ تمہارے بیچ میں حسد اور جھگڑے کی وجہ سے کوئی کام نہ کیا جائے جو کلیسیا کے لیے ہو۔ بہرکیف، کیا مومنوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کے کام کا شکریہ ادا کیا جائے؟ آپ اپنا نام پیدا کرنے کے لیے اور حسد کی وجہ سے کوئی کام نہ کریں، یہ آپ کے لیے بہت ہی بہتر ہوگا۔ یہاں ایک بات اور کہی گئی ہے، اور وہ بات ہے فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ میرے پیارے بھائی بہن، انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنے کو دوسروں سے ہمیشہ برتر سمجھتا ہے۔ جی ہاں، اس سے پہلے کہ وہ دوسرے کو بہتر سمجھے وہ اپنے کو برتر سمجھتا ہے۔ اگر یہ بات سب ماننے لگے تو دنیا کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ اکثر کلیسیا میں لوگ یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ ان سے گانے کو کیوں نہیں کہا جاتا، کیا ہم کسی سے کم اچھا گاتے ہیں؟ ہمیں تو بہت اچھا گانا آتا ہے، پھر کیوں ہمیں موقع فراہم نہیں کیے جاتے؟ بہت سی کلیسیاؤں میں طاقت آزمائش بھی ہوتی ہے۔ بہرکیف، آگے بڑھتے ہیں اور چوتھی آیت پر آتے ہیں جہاں اس طرح لکھا ہوا ہے، ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسرے کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ ہر ایک اپنے احوال پر ہی نہیں بلکہ ہر ایک دوسرے کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ میرے بھائی، اس آیت میں دوسروں کا لفظ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ایک شخص جو کہ ریڈیو کے ذریعے خوشخبری کا پیغام نشر کرتے تھے، انہیں ایک ہم پیشہ شخص کا خط اور انعام موصول ہوا۔ وہ تعجب میں پڑ گئے۔ انہوں نے جب خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا، آپ کا پیغام ہمارے لیے مبارک ہے۔ جس شخص کو خط لکھا گیا تھا وہ شخص لکھنے والے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن اس شخص نے مسیحی مزاج کا مظاہرہ کیا۔ اس شخص نے اس نصیحت کے تحت جو اس آیت میں پائی جاتی ہے عمل کیا تھا کہ ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ سامعین، لفظ دوسروں کے اس حصے کی کنجی ہے۔ یہ مسیحی ایمان ہے۔ جناب مسیح آسمان کو چھوڑ کر اس زمین پر کیوں تشریف لائے؟ دوسروں کے لیے۔ انہوں نے صلیبی موت کیوں سہی؟ دوسروں کے لیے۔ ہم انجیل کی خوشخبری کسے سنائیں؟ دوسروں کو۔ میرے بھائی، دوسروں کے بارے میں سوچنا ہی مسیح مزاج ہے۔ میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ، جناب سیدنا یسوع مسیح جیسی مثال اس دنیا میں، اس عالم میں کوئی اور نہیں ملتی۔ وہ محض اس دنیا میں اسی لیے تشریف لائے کہ وہ دوسروں کے لیے جئیں، دوسروں کی خدمت کریں، اور انہوں نے ایسا کیا بھی۔ خدمت خلق کرتے رہے، اور اتنا زیادہ انہوں نے اپنے آپ کو خرچ کر دیا عوام کے لیے، خلق کے لیے اتنا زیادہ اپنے آپ کو خرچ کر دیا کہ انہوں نے صلیب پر اپنے آپ کو قربان تک کر دیا، اپنے وجود کو وہاں پر ختم کر دیا۔ میرے بھائی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ سامعین، کیا ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں؟ خداوند تعالیٰ نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے، خداوند تعالیٰ نے ہمیں خادم بنایا ہے، خداوند تعالیٰ نے ہمیں خدمت کے بہت سے ذرائع فراہم کیے ہیں، موٹر کار، گھر اور اس طرح سے کمپیوٹر اور دیگر ذرائع جو خدمت سے متعلق ہیں، یہ سبھی کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے۔ کیا ہم واقعی اس کو دوسروں کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ ہم نے کتنے لوگوں کو خوشخبری میں شامل کیا ہے؟ کیا واقعی میں ہم یہ تعداد بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کتنے لوگوں کو کلام خوشخبری سے نوازا ہے؟ کیا ہم یہ بتا سکتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ پہلا شخص کون تھا جسے ہم نے خوشخبری پہنچائی؟ میرے بھائی جناب پولس رسول کو اس بات کی یاد تھی، وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ وہ شخص کون تھا پہلا جسے انہوں نے خوشخبری پہنچائی۔ میرے بھائی اس کا نام پولس تھا، جی ہاں اس کا نام پولس تھا، اور جناب پولس نے بعد میں اپنے ساؤل نام کے آگے پولس لگا لیا، اور یہ پولس ایک رومی صوبے دار تھا جس کا نام سرگیوس پولس تھا۔ میرے بھائی اس پولس کو انہوں نے اپنے نام کے آگے لگا لیا اور وہ پولس کہلائے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ وہ پہلا شخص ان کی زندگی میں کون تھا جس کو انہوں نے خوشخبری دی تھی۔ میرے پیارے بھائی بہن، مسیحی زندگی دوسروں کے لیے ہے۔ میرے بھائی مسیحی زندگی دوسروں کے لیے خرچ ہونا ہے۔ ہم کتنا دوسروں کے لیے خرچ ہوئے ہیں، کاش کہ خداوند تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے خرچ کر سکیں۔ اگر سوچتے ہیں تو کتنی بار ہم اس موضوع پر سوچتے ہیں، کیا ہم واقعی میں اس کے لیے سنجیدہ ہیں؟ کیا ہم سنجیدگی کے ساتھ اس بات پر سوچ رہے ہیں؟ اگر ہم گھر میں اکیلے ہیں، ہم ایماندار ہیں، کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے سارے لوگ ایماندار ہو جائیں؟ جی ہاں سارے لوگ نجات یافتہ ہو جائیں۔ کیا واقعی میں ہماری یہ تمنا ہے؟ میرے بھائی اگر ابھی تک ہمیں یہ موقع نہیں ملا ہے تو آج ہمارے لیے موقع ہے، ہم اپنے آپ کو منتخب کریں، اپنے آپ کو مخصوص کریں خدا کے سامنے اور اس سے یہ دعا کریں، اے خداوند تعالی تو اپنی خوشخبری پھیلانے کے لیے ہمیں دوسروں کے لیے استعمال کر، ہم دوسروں تک تیری نجات کو، تیری خوشخبری کو، تیری انجیل کو لے کر پہنچ سکیں۔ کاش کہ خداوند تعالی اس میں ہماری مدد فرمائے۔ اب ہم پھر یہی کہنا چاہیں گے کہ آج کا مطالعہ یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین اب ہم اس پروگرام کے آخری لمحات میں پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو الوداع کہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا۔ کیا آپ ہمیں ایک پوسٹ کارڈ کے ذریعے اپنی قیمتی رائے سے نہیں نوازیں گے؟ آپ ہمیں ضرور خط لکھیں، ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔ پر ایک بات اور یاد رکھیں، آپ اپنا پتہ صاف اور صحیح لکھیں۔ ہمارا پتہ اس طرح ہے، پروگرام نور الہی، پوسٹ باکس نمبر 317، لکھنؤ 22601، اتر پردیش۔ ہمارا پتہ ایک بار پھر سن لیجئے، پروگرام نور الہی، پوسٹ باکس نمبر 317، لکھنؤ 226001، اتر پردیش۔ اور ہاں سامعین، آپ ہم سے ای میل کے ذریعے بھی رابطہ قائم رکھ سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے urdu@twr.in، urdu@twr.in۔ اب آج یہیں پر الوداع اور خدا حافظ۔